الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله القول البدیع میں حضرت علامہ مجدد فیروز آبادی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا یعنی باز رکھے گا بچا کے رکھے گا یہ دور رکھے گا غیبت سے اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے تین رکعتیں پڑھ گیا ہے چوتھی رکعت مقتدی کو مل گئی ہے ابھی چوتھی رکعت کے بعد مقتدی جو دوسری رکعت پڑھے گا اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا یا نہیں؟
اب دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب مقتدی شامل ہوا نا اب یوں سمجھے کہ مقتدی کو چوتھی رکعت ملی تو یہ تو مقتدی کی چوتھی رکعت ہو گئی اب جب مقتدی اپنی پڑھے گا نا اب جب اپنی پڑھے گا تو یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی جو حکم پہلی رکعت کا ہے وہی اس کا ہے کہ پہلی رکعت اور صرف فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھی جائے تو وہ اس کی حقیقت میں پہلی اور دوسری اور پھر یہ پڑھے گا تیسری چوتھی اس کی ہو گئی نہیں نہیں پہلے اس کی چوتھی بھی ہے اب یہ پہلی دوسری تیسری پڑھے گا
ہم جب گاؤں جاتے ہیں رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یعنی ہمیں تعویذات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ وغیرہ آپ کریں ہمارے اوپر ہے ہمیں جنات وغیرہ کا سایہ ہے تو کیا ہم ان پر وظیفہ وہ پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں اس طرح ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تب زیادہ طریقے کے حوالے کر دیں
جزاک اللہ خیر
وحیاکم
یا سیدی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب چار رکعت کی فرض نماز میں اگر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لفظ بسم اللہ پڑھ لے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟
کوئی بھی حکم نہیں ہوگا
سجدہ سے وغیرہ کوئی واجب نہیں ہوگا
اور اگر پوری سورت پڑھ لے تب بھی سجدہ سے واجب نہیں ہوگا البتہ یہ کہ مستحب کے خلاف ہوا کہ امام کو چاہیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے آگے سورت نہ ملے البتہ اب اگر اکیلے میں کوئی نماز پڑھتا ہے چار فرض تو اس میں جو ہے وہ سورت بھی ملے کہ یہ مستحب ہے افضل ہے
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے مؤذن صاحب اگر وہ اقامت کر رہے ہیں اقامت کرنے کے بعد اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی فین آف ہے تو اس کو آن کر دیا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے
یا سیدی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں؟
دراصل غوثیت کبریٰ جو ہے وہ تین اشخاص کے پاس ہے ایک تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر جب تک شیخ عبد القادر جیلانی تشریف نہیں لیتے تب تک امام حسن مجتبیٰ تھے غوث اعظم پھر شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے تک جو ہے وہ یہ غوثیت کبریٰ کا منصب جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے پاس ہے اس کو غوث پاک کہتے ہیں
میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی مبلغ یا نگران پاک نگران ہوتے ہیں یا استاد صاحب کسی مثال ٹیلی فون کے حوالے سے یا اپنے کام کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنے ہیں جب ہم ٹیلی فون لینے جاتے ہیں تو لوگوں کا انتہا دیکھ کر شیطان وسائل دیتا ہے کہ یہ تمہیں ٹیلی فون نہیں دے گا اس طرح ہم پیچھے ہٹتے جاتے جاتے ہیں. اس طرح یہ کام مدنی کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان ہمیں وہاں سے ہٹا لیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب سبق یاد نہیں ہوتا تو ہم سبق تو نہیں چھوڑتے نا, پڑھتے ہیں نا دوبارہ, کوشش کرتے ہیں نا یاد کرنے کی. سمجھ نہیں آئے تب بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو یہاں مایوس نہیں ہوتا تو یہاں بھی مایوس نہیں ہونا.
یا سیدی, آپ سے سوال یہ تھا کہ نیکیوں میں اور نماز میں دل لگانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں, عبادت میں دل لگے یا نہ لگے, سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ بندہ وہ عبادت لازمی کرے. یہ شیطان کے پاس کئی ہتھیار ہوتے, ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو الجھا کے رکھتا ہے, یا یہ کہ اس کا دل نہیں لگنے دے گا, سو کسی اور طرف مصروف رکھے گا. اور ویسے یہ کہ درود شریف کی کثرت کرے اور استغفار کرے.
یا سیدی, مسئلہ یہ عرض کرنا تھا نماز کا کہ چار رکعت فرض کی اگر پانچویں رکعت کا رکوع بھی ہو گیا تو اب آگے کیا کرنا ہے, اور اگر چھٹی پہ سلام ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا نماز کا؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کیا یا نہیں کیا, ایک تو صورت یہ. پانچویں رکعت کے رکوع میں یاد آیا اور سجدہ نہیں کیا تو یہ لوٹ جائے. اچھا, اسی طرح اگر چوتھی رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا تھا تب بھی پانچویں رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو یہ لوٹ آئے. تو چوتھی رکعت کا اگر قاعدہ نہیں کیا تو اس میں یہ کہ وہ قاعدہ کرے, قاعدہ آخرہ کرے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے. اسی طرح اگر قاعدہ کر لیا تھا تب بھی سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے. اچھا, اب یہ ہے قاعدہ آخرہ اگر کر لیا تھا, پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا, تو اب ایک اور رکعت ملا ہے, تو اب جو ہے یہ دو رکعت نفل ہو گئے اور چار فرض. البتہ اس میں بھی سجدہ سہو وہ کرے گا.
سوال یہ تھا کہ میت کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد اذان وغیرہ کی تقریب ہوتی ہے, تو یہ اذان جو دیتے ہیں یہ 40 قدم دعا مانگنے کے بعد پہلے دیں یا میت کو فوراً دفن کرنے کے بعد اذان دیں؟ اور اگر مکروہ وقت ہے تو اس ٹائم پہ اذان دینا جیسے ظہر کبریا وغیرہ؟
ظہر کبریا میں اذان دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ تدفین کے فوری بعد ہے اذان.
بندہ وضو کرتا ہے, وضو کی دعا اگر بھول گیا, پیروں تک پہنچ گیا, تو پھر بعد میں یاد آنے پہ وضو کی دعا بول سکتے ہیں؟
اب پڑھ سکتے ہیں ذکر اللہ ہے, مگر یہ کہ وہ جو فضیلت پہلے پڑھنے کی وہ تو حاصل نہ ہوئی.
مزارات پہ حاضری ہوتی ہے, وہاں بے پردگی ہوتی ہے, کیسا مزارات پہ جانا چھوڑ دیں یا؟
اب دیکھیں, اپنے آپ پر غور کیا جائے کہ اب ایسی بے پردگی, ایسا ماحول ہے کہ وہاں جانے میں آپ بندہ جن خود جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے فتنے میں, تو پھر نہ جائے, دور سے حاضری دے دیں, دور سے سلام کر لیں.
جزاک اللہ خیرا.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قبر پر اذان دیتے ہیں وہ کون سی اذان دی جائے؟ فجر, بس اوقات کہتے ہیں کہ فجر کی اذان دی جائے, جیسے فجر میں الصلاۃ خیر من النوم بھی نماز اذان میں کہا جاتا ہے.
نہیں, فجر والی نہیں دی جائے گی. جنازہ گاہ میں پہلے سے تیار موجود تھا اور اتنی تاخیر کی گئی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا, تو اب مکروہ وقت میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر میت کو جنازہ گاہ میں لایا ہی مکروہ وقت میں گیا تو اس صورت میں بلا کراہت نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے.
نماز عصر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں,
نماز عصر کے بعد
جی
مکروہ وقت سے پہلے پڑھا سکتے ہیں. ویسے مکروہ وقت میں یہاں تلاوت قرآن میں حرج نہیں, مگر بہتر یہ کہ نہ کریں. البتہ یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عصر تا مغرب جو ہے وہ اس وقفے میں جو ہے وہ مطالعہ وغیرہ نہ کیا جائے, ذکر و اذکار وغیرہ کیا جائے.
یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرما, اور کچھ کہتے ہیں کہ شفا عطا فرما. یہ لفظ شفا اور شفا, ان دونوں میں سے درست کیا ہے؟ ان دونوں میں معنی میں بگاڑ پیدا تو نہیں ہو جاتا؟
اصل تو یہ کہ شفا ہے, شین کے نیچے زیر ہے.
یا سیدی, یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ سید لفظ جو ہے وہ سید ہے یا سید ہے؟
سید.
اس کو سید کہنا کیسا
ہے؟ لفظ سید, سید کہنا غلط ہو اور کیا, ہمارے یہاں چونکہ وہ چلتا ہے سید بھی چلتا ہے, اصل تو سید ہے. جیسے مرشد کو ہمارے یہاں مرشد کہا جاتا ہے, مرشد کے معنی مرشد ہے یعنی پیر, مرشد کے معنی, اور مرشد کے معنی ہے مرید. ہمارے یہاں مرشد کہتے ہیں مرشد کو بھی, یعنی گویا کہ اپنے پیر کو مرید کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں چلتا ہے
یا سیدی. تو یہ اصل لفظ
کوئی چلتا نہیں ہے, یہ چلنا نہیں چاہیے, جو صحیح لفظ ہے وہی چلنا چاہیے.
یا سیدی یہ لفظ اصل سید ہے, سید ہی کہنا چاہیے.
بالکل.
اور درود شریف میں اگر آ جائے تو سید نہ ہی پڑھنا چاہیے.
سید یا کے نیچے تو زیر آئے گا دونوں صورتوں میں, مجرور ہوگا یا مفعول, دونوں صورتوں میں جو یا کے نیچے زیر آئے گا.
حضور مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم.
رب عز و جل کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خوف خدا بھی رکھنا چاہیے. وضاحت میں یہ فرما دیں کہ خوف خدا دل میں زیادہ ہونا چاہیے یا رب عز و جل کی رحمت
برابر بر ہونا چاہیے نا؟ کہ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کل بروز قیامت, یعنی یہ دیکھیں خوف اور امید کی مثال دی جا رہی ہے, کہ اگر کل بروز قیامت اگر یہ کہا جائے صرف ایک کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں, اور اگر یہ کہا جائے صرف ایک کو جنت داخل کیا جائے گا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا. تو وہی کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے.
میرا سوال جانشین ہمیں سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ زید اگر روزہ رکھ کے سیری کویری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی عصر میں, وہ بھی وہ سمجھا تھا کہ ظہر کا وقت ہے, وہ جب اٹھا نا تو عصر بھی عصر کا وقت بھی جانے والا تھا, تو کیا ظہر کا وقت کا جو قضا ہوئی ہے اس کا گناہ ملے گا؟
یعنی فجر پڑھ کے سویا
جی
آج, چونکہ وہ اگر انتظام کر کے سویا تھا کہ اسے ظہر میں اٹھنا ہے, اب وہ کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی, اس کے اختیار میں نہیں تھا, نہ ہی کوئی اٹھانے والا تھا, نہ ہی جو اس نے گھنٹی رکھی وہ بھی نہ بجی, تو وہ سارا انتظام کر کے سویا, اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلی, تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت اگرچہ عصر کا وقت داخل ہو گیا تھا یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا تھا, اسے چاہیے کہ اٹھ کر جو فوری وہ پہلے ظہر پڑھے, ظہر کی قضا کرے پھر عصر پڑھے. اب یہ کہ وہ قضا کا اسے گناہ نہیں ملے گا.
یا سیدی آپ سے ایک سوال عرض ہے, یعنی دو سوال ہیں مختصر, کہ یہ جو نعت کے ساتھ دف بتایا جاتا ہے کیا کسی حضور کے کسی بزرگ کے زمانے میں یہ جائز تھا؟
ہاں دف تو ابھی بھی جائز ہے, مگر بغیر جھنجھناہٹ اور اس طرح کی اس میں کوئی قیودات ہیں کہ کس طرح کا دف جائز ہے؟ ابھی بھی جائز ہے.
شادیوں میں جو
بس سادہ والا ہو بالکل
جی جی, شادیوں میں جو یہ میوزک تو ناجائز ہے,
یہ تو
اس کے ساتھ جو الگ رسومات ہوتی ہیں کیا یہ بھی جائز ہیں؟
اب یہ رسومات دیکھنی پڑے گی کس طرح کی ہیں. ہر رسم کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے اور ہر رسم کو جائز بھی نہیں کہہ سکتے, وہ مسلمان ہے تو ذرا کہ میوزک تو ہمیں پتہ ہی ہے, تو دیگر رسموں کے بارے ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کو ایسے کیسے ناجائز کہتے ہیں, یعنی ایک مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کیسے کرتے ہیں, یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
نیک اعمال کا رسالہ پور کرنے کے لیے کیسے استقامت حاصل ہو؟
وہی جب اہمیت پیش نظر ہوگی تو اس پر استقامت ملے گی, کہ جب بندے کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میں جب اپنا محاسبہ کروں گا, اپنا حساب کتاب کروں گا کہ آج میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا, یعنی آج میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے, یعنی کتنی نیکیاں کی کیا کمایا اور کتنے گناہ کیے کیا کھویا, یہ وقت برباد ہوا نا, تو جب بندے کے پیش نظر یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کرے اس پر استقامت ملے گی.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ طریقت کیا ہے اور اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟
دیکھیں شریعت اور طریقت یہ دونوں جو ہے نا ایک ہی چیز ہیں, تو جہاں شریعت کی حفاظت کرنی وہاں طریقت کی حفاظت کرنی, جہاں طریقت کی حفاظت کرنی جہاں طریقت کا خیال رکھنا وہیں شریعت کا خیال رکھنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بلب اگر شریعت ہے تو جو بجلی ہے نا وہ طریقت ہے, یا بلب اگر طریقت ہے تو جو بجلی ہے وہ شریعت ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ طریقت الگ اور شریعت الگ, تو یہ غلط ہے.
مجھے عرض ہے تو ایک دفعہ یہ تمہاں جی بارگاہ میں پنجاب میں ایک اسلامی بھائی نے تمہاں کا سوال کیا تو پنجاب میں وہ کیڑو بزرگ جن مزار تے حاضری دین سا اتے قرآن پاک یاد تھی ویندو ہے.
عبدالعزیز پر ہاڑوی رحمت اللہ علیہ نو ڈی اڈا جو قرآن ہو پڑھے ان شاء اللہ کریم جو حافظ کھلی ویندو. کوٹ ادو کوٹ ادو کے قریب آئے چوک پڑہاڑ اتے کتا ہے مزار شریف.
میں جامع مدینہ ٹنڈل یارڈ سے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ابتدائی دنوں میں تو مطالعہ صحیح رہتا ہے, لیکن اب آگے جا کے مطالعہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بیان کر دیجیے جس سے ہمارا مطالعہ جاری رہے.
دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جب بندہ فریش ہو نا, جب فریش ہو تب مطالعہ کرے, جب تھک جائے تو مطالعہ روک دے کچھ اور کام کر لے, اس لیے پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا. تھکا ہوا کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو مطالعہ کرتے کرتے بھی, بلکہ مطالعہ کرنے میں بندہ زیادہ تھکتا ہے کیونکہ دماغ ہے نا, دماغ تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی فریشنیس ختم ہو جائے تو مطالعہ روک دے, ورنہ پڑھے گا کچھ سمجھے گا کچھ.
یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, اسی طرح جو نزلہ بہتا ہے کیا وہ بھی ناپاک ہوتا ہے؟
نہیں, نزلہ پاک ہے.
یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے پیر و مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے شہزادے اور کتنے شہزادیاں تھیں؟
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد کی جو تعداد ہے وہ 49, 50 میں ایک کم, جن میں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اکثر اولاد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں وصال فرما گئی تھی, صرف 13 بیٹے اور 2 بیٹیاں جو وہ حیات رہیں.
میرا نام عمران علی سمرو ہے, میں جامعۃ المدینہ میں بدین سے پڑھتا ہوں, میں جامعۃ الفسانہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی ہر کسی کو علامہ بولنا چاہیے؟
نہیں, علامہ ہر کوئی نہیں ہوتا. علامہ کا معنی ہے بہت بڑا عالم.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا بھول گئے, سورہ ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے, اب اس حال میں کیا کرے کہ سورہ سجدہ صحف کرے یا واپس رکوع سے کھڑے ہو کے وہ سورہ ملائے؟
رکوع میں اگر یاد آ جائے تو لوٹ آئے اور سورت ملا لے, پھر دوبارہ رکوع کرے, پھر سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ صحو بھی کرے.
میرا نام شیخ احمد اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹٹو کے درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. یا سیدی میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص جان بوجھ کے اس کی نماز کے آگے سے گزر جائے, اس بار اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے وہ گناہگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس یعنی 100 سال کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے, نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا. یعنی یہ زمین میں دھس جانا جو نا, یہ اس کو تو یہ گوارا ہوتا اگر نمازی سے آگے سے نہ گزرتا.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, اگر کوئی اسلام بھائی نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے, اس کا امامہ باندھا ہوا نہیں ہے, اگر وہ امامہ باندھ کر نماز میں داخل ہوگا تو اس کی ایک رکعت چلی جائے گی, تو اس طرح وہ امامہ باندھ کر نماز جماعت میں داخل ہو یا بغیر امامہ باندھے؟
بغیر امامہ باندھے تکبیر اولی یہ وہ پائے. اچھا, رکعتیں حاصل کرنا جو نا یہ سنت مؤکد ہیں, اب چاہے پہلی ہو دوسری ہو یا تیسری ہو, تو لہٰذا اب جو وہ امامہ نہیں باندھے گا وہ رکعت حاصل کرے گا.
یا سیدی ڈسٹرکٹ مٹیاری کے شہر بٹشا سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز میں مسجد میں پہنچتے ہیں اور ایک رکعت نکل چکی ہے, امام صاحب کے پیچھے تین رکعتیں پڑی ہیں, اب سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟
دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد بندہ جب اپنی نماز پڑھنا شروع کرے گا نا تو وہ اس کی پہلی رکعت ہے اس نماز کی, جو اس کی چھوٹی سمجھے پہلی چھوٹی تھی, تو وہ ثنا بھی پڑھے گا, وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا.
کوئی نیک کام کرتا ہے
جی
تو شیطان دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے جیسے ریا کے لیے, تو کیا جیسے ہی دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا تو وہ نیک عمل ضائع ہو گیا؟
جہاں ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عنایتیں ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ہم پر اتنی عنایتیں ہیں, تو وہاں یہ بھی ہم پر جو ہے نا کہ خیال پر ہمارے لیے پکڑ نہیں ہے, خیال معاف ہے. تو اگر اس نے ریا کا خیال ڈالا تو اس میں جو ہے وہ بندہ اس کو نظر انداز کر دے. اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, ایک تو کوئی بندہ آیا اس نے خیال ڈالا, ٹھیک ہے, اب اس خیال کا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ واقعی ابھی میں ریا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اب یہی شخص رکوع میں پہلے تین تسبیحات پڑھتا تھا, اب اس نے دیکھا کہ کوئی آ گیا, اب اس نے چار کر دی, تو اب کہا جائے گا کہ یہ اب بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو, یعنی بندے کا دل کہے گا نا کہ میں یہ ذرا دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو خالی خیال آنے سے کوئی حرج نہیں, بلکہ شیطان کا ایک یہ بھی وار ہے کہ بندے کو عبادت السلام الجھا دیتا ہے کہ حالانکہ بندہ ریا میں نہیں ہوتا, ریا کاری نہیں کر رہا ہوتا, مگر شیطان اسے بار بار خیال آتا ہے ریا ریا ریا, تاکہ یہ یوں عبادت چھوڑ دے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ ریا کی وجہ سے عبادت چھوڑنا یہ بھی ریا ہے.
ریا سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ, کوئی اس طرح کچھ, کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
اس کے لیے اخلاص کا مطالعہ کیا جائے, اس کی ضد اخلاص ہے. ریاکاری کی رسالہ بھی نام یہ ہے نا ریاکاری, اس رسالے میں جو ہے وہ ریاکاری کی مذمت بھی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ہے, اس کا علاج اخلاص ہے.
حضرت میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ ہوٹل وغیرہ پہ ناشتہ یا کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں
جی,
تو وہاں پہ عام طور پر جو فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ مانگنے والے نہیں ہیں, پھر بھی وہ آگے اگر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرا دیں یا دو روٹی دلوا دیں یا کھانا کھلا دیں, تو ان کو کھانا کھلانا کیسا؟
نہیں نہیں آپ نے ایک طرف یہ بھی کہا کہ یہ مانگنے والے نہیں ہیں.
نہیں عام طور پہ جو ہوتے ہیں فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں, ان کو پیسے نہیں دو تو وہ بولتے کھانا کھلا دو, اور کنفرم نہیں ہے ہمارے کو یہ شرعی ہے.
کھانا تو مانگ رہے ہیں نا یہ
جی, کھانا
سوال تو کر رہے ہیں
جی,
تو سوال کرنے کی جائے چاہے پیسوں کا سوال کرے روٹی کا سوال کرے, تو چونکہ جو بھی آتی بھکاری ہے یعنی جو بھی, اب دیکھیں کہ ایک تو ہے جو یوں روڈ پہ کھڑا رہ کے مانگتا ہے, اور ایک ہے کہ جو جیسے مسجد میں آتا ہے اور کبھی آپ کو پکڑ لیا کہ یوں یوں ہو گیا مجھے اتنے پیسے چاہیے, کبھی ان کو پکڑ لیا, 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 کام کاج وہ بھی نہیں کر رہا, تو اس کو بھی اسی میں کہا جائے گا کہ یہی مانگ رہا ہے.
اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ہوٹل پہ جاتے ہیں وہی روز ہی ہمارے کو فقیر مل جاتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرا دو ناشتہ کرا دو, ان کو ناشتہ کرانا کیسے؟
ہاں وہ یہ مانگ ہی رہا ہے, یہ مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ یوں ہاتھ یوں انگلی اوپر اور یوں ہاتھ ہو اور یہ پیسے مانگے, یہ ضروری نہیں ہے. روٹی بھی مانگ سکتا ہے, کپڑا بھی مانگ سکتا ہے, پانی بھی مانگ سکتا ہے, سوال کرنا بلا ضرورت یہ منع ہے. سوال کسی مسکین کو اجازت ہے, مسکین کی تعریف جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کا نہ ہو, اب وہ بھی اس وقت کھانے کا نہیں تو کھانے کا سوال کرے گا, اور یہ کہ اگر پہننے کا نہ ہو تو اس میں بھی قید ہے, یہ بھی مطلقاً نہیں ہے کہ وہ اتنے کپڑے کا بدن چھپانے کے لیے سوال کرے گا, اور کھانے کا جو سوال ہے ایک وقت کے کھانے کا کرے گا نہ کہ دو وقتوں کے, یعنی ایسا نہیں کہ اس کو چلو اجازت ملی تو اب چلو کہ یار میں جو نا وہ سو وقتوں کا کھانا لے لوں یا سو وقتوں کے کھانے کے پیسے مانگ لوں, یہ نہیں, ایک وقت کا کھانے کا سوال. اب جیسے میں جیسے بعض وقت جیسے کہیں گیا, اب کوئی بچہ بیچ رہا ہے کوئی بڑا بیچ رہا ہے کوئی سامان, تو نا کہ غریبوں سے اچھے داموں میں لے لینا چاہیے. اب میری کیا عادت ہے کہ اب اگر وہ سوال جب تک نہیں کروں میں کوشش کرتا ہوں اسے سوال کرے, اس سے پہلے جو نا میں اس سے یوں سمجھا کہ دس روپے کی چیزیں تو سو روپے میں خرید لوں, یہ سو کی چیزیں تو وہ تین چار سو میں خرید لوں, اگر وہ سوال کر لیتا ہے نہ تو میں رک جاتا ہوں، خرید لیتا ہوں، مگر اب میں اس کو زیادت ہی نہیں، جب آپ کو زیادہ دینے لگتا ہوں اور اب یہ سوال اس نے کیا تو بھی رک جاتا ہوں، ایسا مطلب ہے کہ یہ مانگنے پر آ گیا۔ تو یوں بالکل کر سکتے ہیں، یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان پہ انفرادی کوشش آپ کر سکتے ہیں، بالخصوص بچوں پر کہ بیٹا میں آپ کو یہ چیزیں دلا دیتا ہوں، تو آپ جو ہے یہ چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرو، یہ بچہ ہے نا یہ ابھی سے یہ کر لے گا نا تو یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے، جس طرح بھکاری بھی کم ہوں گے۔ مگر چونکہ بعض اوقات یہ آدھی بھکاری ہوتے ہیں، ان کو آپ دیں گے چیزیں تو یہ آگے پیچھے کر دیں گے۔ اب میں ایک بار گیا کسی دکان پر، یہ بات ہے پرانی فکر ہوگی 2008 کی، اب وہاں کوئی دو بچے مانگ رہے تھے، ایک بچہ تھا وہ مانگ رہا تھا میرے سے مانگنے کے لیے پیسے، وہ میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا میں آپ کو دوں گا تو نہیں پیسے، دیکھو آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ کام کاج کر سکتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور بچہ ہے تو وہ کوئی بیچ رہا تھا، تو اس سے میں نے سامان لے لیا تھا مہنگے داموں، تو میں نے کہا دیکھو یہ بیچ رہا ہے اس لیے میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اور اس سے میں نے چیزیں لی ہیں، اگر آپ بھی اگر اس طرح کرو تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نے کیا کہ اس دکاندار کو میں نے پیسے دیے، میں نے کہا آپ نے ان کو سامان دینے تاکہ یہ بیچ کے یہ کچھ گزارا کر لیں، اب میں تو نکل گیا۔ اب بعد میں جو اس دکاندار نے کہا کہ اس بچے نے جو شور مچایا کہ کوئی شخص آیا تھا میرے پیسے دے کے گیا تھا، اکیلے نے میرے پیسے رکھ لیے، کوئی نہیں اتنا سے شور کیا کہ مجھے اس کو پیسے دینے پڑ گئے۔ تو بعض اوقات ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر ہمیں جو اس کو چیزیں ڈائریکٹ دے دینی چاہیے، اور وہ لمیٹڈ ہوں، ایک ساتھ نہ ہوں۔
تو میرا سوال آپ سے عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے تو وہ درس نظامی جاری ہے اس نے کی ہوئی ہے، درس نظامی میں داخلہ لیا ہوا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں استقامت نہیں رکھ سکتے، یا کبھی ایسی کوئی مشکلات یا پریشانی آ جاتی جس کی وجہ سے ہم وہ نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہم اس نیک عمل پر یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس میں استقامت کیسے کر سکتے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بندے کو اگر کسی نیک کام کی توفیق ملے نا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو ایک تو یہ کہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا اور دوسرا کہ اس نعمت کا تحفظ ہو جائے گا۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے اپنی نعمت کا تحفظ کرو، نعمت کو سیکیور کرو شکر کرتے ہوئے۔
جاندار کی تصویر اگر ٹی شرٹ پر ہو اور اس ٹی شرٹ کے اوپر بھی قمیض پہنی ہو تو آیا ایسے نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟
تصویر چھپی ہوئی ہے نا، ٹی شرٹ اندر ہے،
جی ٹی شرٹ اندر ہے اور اس کے اوپر قمیض پہنی ہو،
نماز تو ہو جائے گی، البتہ اسے بچنا چاہیے کہ وہ جاندار کی تصویر کو سینے سے لگا کے رکھنا۔
مسجد کی ٹوپی میں نماز ہو جائے گی؟
مسجد کی ٹوپی پہن کے اگر کوئی دعوت ہو تو اسے دعوت ہو جائے گی؟ ہاں
نہیں،
لوگ دیکھیں گے یوں یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ یعنی نماز پڑھ رہا ہو یہ والی ٹوپی پہن کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نا ہولیا بھی اچھا ہونا چاہیے نا، نماز ہو جائے گی، ویسے علماء نے مکروہ تنزیہ ہی لکھا ہے۔
جانشین امیل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جن جنات کو احسان صاحب کیا جا سکتا ہے؟
بالکل کیا جا سکتا ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی تشریح فرمائے کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔
بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، یہ امام اہل سنت کا ایک شعر ہے جس کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی جن بابر کے زلفوں کی جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، واللیل اذا سجا، ان کی یہ شان و عظمت کیوں نہ ہو کہ جب ان زلفوں کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے محفل زلف رسول کو سجایا جائے اور مجھے یعنی امام احمد رضا کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو میری سوچ و بچار اور غور و فکر کی دلہن یعنی زبان و بیان کو آخر عطر و خوشبو تو چاہیے، کیونکہ زلف عنبری کی شان بیان کرنی ہے تو پھر سن، ان زلفوں کا مقام یہ ہے کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے آٹھوں جنتوں کا عطر دان چاہیے کہ جن میں خوشبو بھری ہوئی ہو، جبکہ باقی لوازمات اس کے علاوہ ہیں، یعنی خوشبو بھری ہوئی ہو اور باقی لوازمات، یعنی جس میں خوشبو بھری ہوئی ہو نا، وہ جو گلدان بولتے ہیں عطر دان، وہ بھی اچھا بلا ہو، چمکدار ہو، اچھے سے شیشے کا ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، یعنی اعلیٰ قسم کا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں.